آٹھ سالہ مقدس دفاع نے ثابت کر دیا کہ مضبوط عزم و ارادہ اور اللہ پر بھروسہ کر کے بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ کمانڈروں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے رہنماؤں کی صدر حسن روحانی سے ملاقات۔ ایران نے ایٹمی معاملے میں نیک نیتی ثابت کر دی ہے، حتمی سمجھوتے کے لیے مضبوط عزم و ارادہ ضروری ہے۔ شامی حکومت اور اقوام متحدہ کی اجازت کے بغیر شام میں داعش کے ٹھکانوں پر امریکہ کے ہوائی حملے جاری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی خبر نامے کے ساتھ۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ہے khabrein@sahartv.ir۔ اور اب لیجیے تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ قائد انقلاب اسلامی نے سن 80 کے عشرے میں مسلط کی گئی آٹھ سالہ جنگ میں ملت ایران کی کامیابیوں کو اس کے نقصانات کے مقابلے میں انتہائی اہم اور عظیم قرار دیا۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بدھ کی صبح اعلیٰ سیکیورٹی اور فوجی حکام اور کمانڈروں سے اپنے خطاب میں فرمایا کہ ہمارا آٹھ سالہ مقدس دفاع یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ تمام تر دباؤ اور بڑے پیمانے پر مالی مشکلات اور مسائل کے باوجود خدا پر توکل اور عزم و ارادے کے ذریعے عالمی طاقتوں کی دھونس دھمکیوں اور ان کی بے جا توقعات کے سامنے ڈٹا جا سکتا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے سن 80 سے سن 88 تک جاری رہنے والی جنگ اور اس دوران ملت ایران کے مقدس دفاع کو ایرانی عوام کی عظمت و سربلندی کا باعث قرار دیا اور فرمایا کہ آٹھ سالہ مقدس دفاع کے دوران ایرانی عوام کی استقامت و پائیداری کی بدولت اسلامی اور غیر اسلامی ملکوں کی اہم اور بااثر شخصیات میں خالی ہاتھوں لیکن پوری قوت کے ساتھ اپنا دفاع کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ قائد انقلاب اسلامی نے ملت ایران کے مقدس دفاع کو ایک ایسے زمانے سے تشبیہ دی کہ جو اہم ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف پہلوؤں کا بھی حامل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آٹھ سالہ مقدس دفاع کے واقعات سبق آموز پہلو رکھتے ہیں اور ایک تہذیب و ثقافت کا ابلتا ہوا چشمہ ہیں، چنانچہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو بلا شبہ یہ چیز ملت ایران اور ملک کے مستقبل کے لیے انتہائی سود مند واقع ہو سکتی ہے۔ آپ نے سن 80 میں مسلط کردہ جنگ کے زمانے میں علاقائی سطح پر ایران کے مد مقابل محاذ اور مشرق اور مغرب سے وابستہ ان کے ایک بڑے فوجی اتحاد کی تشکیل کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس بڑے فوجی اتحاد کی تشکیل کا مقصد اسلامی جمہوری ایران کو کمزور، اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانا اور اس کو داخلی مسائل و مشکلات میں الجھا کر اس مقدس نظام کا شیرازہ بکھیرنے تھا، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران اور ملت ایران تمام تر مشکلات اور وسائل کی کمی کے باوجود اس محاذ کے مقابلے میں ڈٹ گئی اور بالآخر کامیابی نے ملت ایران کے قدم چوم لیے۔ قائد انقلاب اسلامی نے مسلط کردہ جنگ کے بھاری اخراجات نیز اسلامی انقلاب کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جانبازوں کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ اگرچہ مسلط کردہ جنگ کے مادی اور غیر مادی نقصانات بہت زیادہ تھے، لیکن آٹھ سالہ مقدس دفاع کے دوران ایرانی عوام کو جو ثمرات حاصل ہوئے وہ نقصانات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر دنیا کے مختلف ملکوں کے سربراہوں اور رہنماؤں نے اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی سے ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں میں اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت ہوئی۔
دنیا کے مختلف ملکوں کے رہنماؤں نے نیو یارک میں اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی سے ملاقات کی ہے۔ منگل کی شام اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون اور اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دہشت گردی اور انتہا پسندی اور ایران کے جوہری معاملے جیسے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر صدر حسن روحانی نے دہشت گردی کے خلاف بعض ملکوں کے دوہرے معیاروں کی پالیسی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ بعض ممالک جب تک دہشت گردی سے انہیں فائدہ پہنچ رہا ہو بے گناہ انسانوں کے قتل عام پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور جب ان کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے آسٹریا کے صدر ہانس فشر کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ ایران اور پانچ جمع ایک گروپ کے درمیان جامع جوہری سمجھوتے کی صورت میں ایران اور یورپی یونین کے درمیان تعاون کے فروغ کا راستہ پہلے سے زیادہ ہموار ہو جائے گا۔ صدر حسن روحانی نے عراق اور شام کی صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بعض ممالک یہ سوچ رہے تھے کہ وہ پیسے اور اسلحہ فراہم کر کے بہت تھوڑی مدت میں شام کی حکومت کو ختم کر دیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنے فرانسیسی ہم منصب فرانسوا اولینڈ سے ملاقات میں کہا کہ ایٹمی مذاکرات میں ایران کی نیک نیتی واضح ہو جانے سے تہران کے خلاف مغرب پہ تیار کردہ ماحول کا حصار ٹوٹ گیا ہے۔ صدر روحانی نے کہا کہ ایران خطے کی ایک مؤثر طاقت ہے اور مغرب کو اس بات کا پوری طرح ادراک کر لینا چاہیے۔ صدر حسن روحانی نے جاپان کے وزیر اعظم شینزو آبے سے بات چیت کے دوران کہا کہ ایران جاپان کو اپنا دوست سمجھتا ہے اور تہران کی منڈیوں میں ٹوکیو کے فعال کردار کا خواہاں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے جاپان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے صدر حسن روحانی نے کہا کہ ایران اور وینزویلا مشترکہ اہداف کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اس وقت اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی نیو یارک میں صدر حسن روحانی سے ملاقات کی، جس میں تہران اور انقرہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اور ترکی کے درمیان تجارتی لین دین کا حجم 30 ارب ڈالر سے اوپر لے جانے کی ضرورت ہے۔ صدر حسن روحانی نے منگل کے روز ماحولیات سے متعلق ہونے والے عالمی اجلاس سے بھی خطاب کیا۔ صدر نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ماحولیاتی مشکلات پر قابو پانے کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے یہ بات زور دے کر کہی کہ غیر قانونی پابندیوں کے ذریعے ماحولیات اور عام لوگوں کی سلامتی کو داؤں پر نہیں لگانا چاہیے۔ صدر نے نیو یارک میں امریکہ کے سینئر صحافیوں کے ساتھ بھی ایک ملاقات کی اور ایران کے خلاف امریکہ اور مغرب کی یک طرفہ پابندیوں کو سنگین غلطی قرار دیا۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ پابندیوں کا راستہ بہت ٹیڑھا ہے اور اس سے امریکہ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حجت الاسلام ڈاکٹر حسن روحانی جمعرات کی صبح اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے بھی خطاب کریں گے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے ساتھ ہونے والی اپنی ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف بعض ملکوں کے دوہرے معیارات پر کڑی تنقید کی ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے جو ان دنوں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں ہیں، سیکرٹری جنرل بان کی مون سے ملاقات کی ہے۔ صدر حسن روحانی اور بان کی مون نے اس ملاقات میں جوہری معاملے کے علاوہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی غرض سے اجتماعی ہم آہنگی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ بان کی مون کے ترجمان نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور ایران کے صدر نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایران کے جوہری معاملے کو حل کرنے اور کسی جامع جوہری سمجھوتے کے حصول کے لیے جدت عمل اور لچک کا مظاہرہ ضروری ہے۔ اس موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے نتیجے میں بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی اور پتہ چل جائے گا کہ ہم کسی حتمی سمجھوتے تک پہنچ پائیں گے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ فریقین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ موجودہ صورتحال کا جاری رہنا کسی کے فائدے میں نہیں ہے، بنابراہ سمجھوتے کے حصول کی غرض سے مشکل قدم اٹھانا ہوں گے۔ ایران اور 5+1 کے نام سے موسوم 6 بڑی طاقتوں کے گروپ نے 20 جولائی کو جنیوا 6 مذاکرات کے دوران اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ کسی حتمی سمجھوتے کے حصول تک جوہری معاملے پر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ ایران نے 5+1 گروپ کے ساتھ 24 نومبر 2013 کے عبوری سمجھوتے کے تحت اپنی نیک نیتی کو ثابت کر دیا ہے، تاہم مذاکرات کے مستقبل کے بارے میں کوئی واضح پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ فریقین نے اب تک متعدد مثبت اقدامات انجام دیے ہیں۔ مذاکراتی عمل کا اجمالی جائزہ لینے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی کہ ایران حتمی جوہری سمجھوتے کے حصول کی غرض سے پوری طرح سنجیدہ ہے، لیکن کسی ایسے سمجھوتے کا حصول جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو دو طرفہ عزم کا متقاضی ہے، اور صدر حسن روحانی نے بان کی مون کے ساتھ ملاقات میں اس نقطے کو کھل کر بیان کیا ہے۔ اس وقت نیو یارک میں پوری حساسیت کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، حتی ایران کے پرامن جوہری سرگرمیوں کے سخت ترین مخالفین بھی اس منزل پر پہنچ گئے ہیں جہاں ان کے سامنے منطقی فیصلے کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں سفارتکاری کا ٹریفک بدستور رواں دواں ہے، تاہم یہ ٹریفک دو طرفہ ہونا چاہیے تاکہ پائیدار مفاہمت کا حصول ممکن ہو سکے۔ البتہ توقعات اور حقائق کے درمیان ابھی طویل فاصلہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کسی متوازن نقطے اور یا ون ون سولوشن تک نہ پہنچا جا سکے۔ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان 6 مہینے کے مذاکرات کا نتیجہ بہرحال قابل قبول ہے، اور جیسا کہ ایران کے ایٹمی مذاکرات کار مجید تخت روانچی نے کہا ہے کہ ہم پوری نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم حتمی جوہری معاہدے کا وصول چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم معاہدے کے وصول کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایران سمجھتا ہے کہ کسی مطلوبہ نتیجے تک پہنچنے کے لیے بنیادی اصولوں اور اقدار کی پاسداری اہم ترین شرط ہے۔ یہ اقدار قومی مفادات اور قومی سرمایہ کے دفاع میں بھی پوری طرح جلوہ گر ہونا چاہیے، اور اسی طرح عالمی امن و سلامتی کی تحفظ گردی اور اس کے خلاف کی جانے والی اجتماعی کوششوں میں اس کا اثر نمایاں طور پر نظر آنا چاہیے۔
شام میں داعش کے ٹھکانوں پر امریکہ نے ایک بار پھر حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر مسلسل ہوائی حملے کیے جانے کی خبر دی ہے۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس فضائی کارروائی میں رقہ کے قریب 2 مقامات پر 10 بار بمباری کی گئی۔ امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ ابتدائی نوعیت کے حملے ہیں جو آئندہ بھی جاری رہیں گے۔ واشنگٹن نے اقوام متحدہ کے نام اپنے ایک فیصلے میں دعویٰ کیا ہے کہ چونکہ شام کی مرکزی حکومت داعش کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے امریکہ کو خود مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا ہے۔ عالمی قوانین کے تحت امریکہ کا یہ اقدام شام کی مرکزی حکومت کی درخواست پر یا سلامتی کونسل کی باضابطہ اجازت سے انجام پانا چاہیے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ان حملوں کی شام سے اجازت نہیں لی گئی ہے، تاہم دمشق کو ان حملوں کی پیشگی اطلاع دے دی گئی۔ سلامتی کونسل نے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر حملوں کے لیے اب تک کسی قسم کی کوئی قرارداد پاس نہیں کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور روس سمیت دنیا کے مختلف ملکوں نے شام میں امریکہ کے ہوائی حملوں کی مخالفت کی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں تحفظ مزارات ریلی نکالی گئی، جس میں تکفیری گروہوں اور ان کے سرپرستوں کی شدید مذمت کی گئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس۔
جمعیت علماء پاکستان کے تحت کراچی میں تحفظ مزارات ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکت سے خطاب میں علماء کا کہنا تھا، مساجد اور مزارات کو شہید کرنے والی تنظیم داعش کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ امریکہ اور سعودی عرب کے ایجنٹ ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جمعیت علماء پاکستان کے تحت تحفظ مزارات ریلی کے شرکت سے خطاب میں مولانا قاضی احمد نورانی نے کہ پاکستان میں تکفیری اور خارجی عناصر کی مداخلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، دہشت گرد عناصر ملک میں انارکی پھیلائیں گے تو ان کی بھرپور مذمت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہر حال میں مساجد، امام بارگاہوں اور مقدس مقامات کا تحفظ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سامراج نے پہلے القاعدہ قائم کی، بعد میں طالبان اور اب داعش، ان دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔
داعش قطعی طور پر ایک دہشت گرد گروہ ہے جو اسا اولیاء کرام کے مزارات اور شاعر اللہ کی توہین کو اپنا شعار سمجھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اسلام سے، دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سامراج کا ایک دہشت گرد گروہ ہے جو مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔
ریلی کے شرکت سے خطاب میں دیگر مقررین نے کہا کہ سامراج نے جنت البقیع کو تاراج کیا اور اب عراق اور شام میں مقدس مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، دنیا کا کوئی مسلمان اس فعل کو انجام نہیں دے سکتا۔ پاکستان میں بھی کسی جوان کو ذبح کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔
کسی کا یا رسول اللہ کہنا، کسی کا یا علی کہنا جرم نہیں ہے۔ اس جرم کے اندر اگر ہماری گردنوں پہ چھریاں چلتی ہیں تو انشاءاللہ ہم ان ہاتھوں کو توڑ دیں گے جن ہاتھوں میں یہ خنجر ہوں گے۔
شرکا نے امریکہ اور اسرائیل مردہ باد کے نعرے لگائے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ اسلام کے تحفظ کے لیے پاکستان اور دنیا کے دیگر شہروں میں بیداری کی تحریک چلائی جائے گی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ داعش کو پاکستان میں ہرگز داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور مزارات و مساجد کا تحفظ اپنی جان سے بڑھ کر کریں گے۔ صفدر عباس، سحر عالمی نیٹ ورک، کراچی۔
پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں حکومت مخالف دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دن کے بیشتر حصے میں دھرنے کے مقامات پر لوگوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے کی تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے یاور بخاری۔
پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے حکومت مخالف دھرنے 40 دن سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود جاری ہیں۔ تاہم اب ان دھرنوں کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے صرف رات کو طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جبکہ دن کے وقت پاکستان تحریک انصاف کی دھرنا گاہ میں چند سو افراد ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان اب دن کو دوسرے شہروں میں اپنے جلسوں کے انتظامات اور دیگر مصروفیات میں وقت گزارتے ہیں، لیکن رات کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا گاہ میں واپس آ کر اپنے کارکنوں سے خطاب ضرور کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان عوامی تحریک کے قائد ڈاکٹر طاہر القادری کی جانب سے مقامی کارکنوں کو گھر جانے کی اجازت دیے جانے کے بعد پاکستان عوامی تحریک کی دھرنا گاہ دن کو میلے کا سا منظر پیش کرتی ہے اور دور دراز سے آئے ہوئے پاکستان عوامی تحریک کے کارکن پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے خیمہ زن ہو چکے ہیں، جو دن کو زیادہ تر وقت ادھر ادھر گھومنے یا خیمہ بستی میں آرام کرنے میں گزارتے ہیں۔ لیکن جب ان کے قائد ڈاکٹر طاہر القادری نے ان سے خطاب کرنا ہوتا ہے تو وہ اسٹیج کے سامنے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دن کے وقت دونوں دھرنا گاہوں میں دونوں احتجاجی جماعتوں کے کارکن صرف چند ہزار کی تعداد میں ہوتے ہیں، جبکہ ان کی حفاظت کے لیے حکومت نے 40,000 پولیس ملازمین تعینات کر رکھے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ان دھرنوں کی پس پشت کوئی بڑی مؤثر قوت ہے جس نے دھرنے کے شرکا کو ملک کے حساس ترین علاقے ریڈ زون میں آ کر بیٹھنے میں معاونت کی، اور حکومت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ان چند ہزار احتجاجی لوگوں کو اٹھانے سے قاصر ہے۔ یاور بخاری، سہارا عالمی نیٹ ورک، اسلام آباد۔
پاکستانی فضائیہ کے جیٹ طیاروں نے خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ پاکستانی سیکورٹی فورس کا کہنا ہے کہ خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ کے علاقے میں جیٹ طیاروں کی بمباری میں کم سے کم 8 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ پاکستانی سیکورٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے ہے۔ اس درمیان شمالی وزیرستان میں ایک ڈرون حملے کی بھی اطلاع ہے کہ جس میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈرون حملہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے قریب کیا گیا۔ ہندوستان کا خلائی شٹل منگل یان مریخ کے مدار میں داخل ہو گیا ہے۔ مریخ کے مشاہدے اور معائنے کے لیے ہندوستان کا بھیجا جانے والا یہ پہلا اہم ترین خلائی مشن ہے جو بدھ کی صبح مریخ کے مدار میں داخل ہوا۔ اس تاریخی لمحے کو دیکھنے کے لیے ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی اس خلائی مشن کے مرکز میں موجود تھے۔ منگل یان خلائی مشن کا آغاز گزشتہ برس نومبر میں کیا گیا تھا، کہ جس کا مقصد مریخ کی آب و ہوا، میتھین گیس اور زندگی کے آثار ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہندوستان پہلی کوشش میں مریخ تک خلائی مشن بھیجنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ، یورپی یونین اور روس بھی مریخ پر اپنا خلائی مشن روانہ کر چکے ہیں، لیکن کسی کو بھی پہلی بار میں کامیابی نہیں ملی تھی۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے اس کامیابی پر اپنے ملک کے سائنسدانوں اور دانشوروں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیلاب زدگان سے اظہار ہمدردی کے لیے اسلامی جمہوری ایران کا ایک وفد سری نگر کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے پہنچا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ سری نگر سے سبت محمد حسن۔
اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک اعلیٰ سطحی وفد کشمیر کے سیلاب زدگان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر وارد ہوا۔ وفد کی قیادت نئی دہلی میں مقیم رہبر معظم حضرت سید علی خامنائی مدظ اللہ العالی کے نمائند خصوصی حجت الاسلام والمسلمین آقائی مہدی مہدوی پور دامہ برکاتہ کے نمائند حجت الاسلام والمسلمین آغا سید محمد تقی حیدر نقوی اور صدا و سیما کے ڈائریکٹر آقائی سید حسین حسینی کر رہے تھے، جنہوں نے اپنے دورے کا آغاز متحد مجلس علماء کے سربراہ میروائز مولوی عمر فاروق کے ساتھ ملاقات سے کی اور رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنائی کا پیغام ان تک پہنچایا، جس میں رہبر معظم مدظ اللہ العالی نے ملت کشمیر کے ساتھ اس دردناک صورتحال میں ان سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہم خداوند متعال سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ کشمیری ملت کو صبر عظیم عطا کریں، اور جو تباہی سیلاب کے نتیجے میں پیدا ہوئی اس کو تمام مسلمان متحد ہو کر ایک دوسرے کی مدد کریں اور اپنی ملت کو اس غیر یقینی صورتحال سے باہر لے آئیں۔ اس موقع پر میروائز کشمیر مولانا عمر فاروق نے وفد سے کہا کہ وہ ان کے بے حد مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریہ اسلامی ایران وہ واحد ملک ہے جو اس صورتحال کے بعد کشمیری لوگوں سے دکھ درد بانٹنے کے لیے آگے آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قدم نہ صرف قابل قدر ہے بلکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ رہبر معظم حضرت سید علی خامنائی مدظ اللہ العالی کا کشمیری لوگوں کے ساتھ والہانہ محبت ہے، جس کا انہوں نے اس وفد کو کشمیر بھیج کر اظہار کیا۔ ملاقات کے فوراً بعد وفد نے امدادی کاروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے سری نگر کے اسلامیہ سکول میں واقع ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سبت محمد حسن، سہر عالمی نیٹ ورک، سری نگر۔
عراق میں دہشت گردوں کے خلاف فوج اور عوامی رضاکار فورس کی پیش قدمی جاری ہے، اور تازہ اطلاعات کے مطابق مختلف علاقوں میں دسیوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔
دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف عراقی فوج کی کارروائیوں میں روز بروز شدت آتی جا رہی ہے۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کے شمالی اور مغربی علاقوں میں داعش کے درجنوں عناصر کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ المیادین ٹی وی نے صبح صلاح الدین میں عراقی فوج اور داعش کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان جھڑپوں میں داعش کے 50 سے زائد دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے غرض سے عراق میں عوامی رضاکار گروہوں کی تشکیل کا عمل بھی تیز ہو گیا ہے۔ عراقی رکن پارلیمنٹ زنتون حسین نے بتایا ہے کہ داعش کے کنٹرول والے علاقوں کے مکینوں نے دہشت گردوں کو بے دخل کرنے کے لیے بہت سے رضاکار گروپ قائم کر لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عراقی فوج قبائلی لشکر اور رضاکار فورس کی مدد سے جنوبی بغداد کے نواحی علاقوں کو دہشت گردوں کے قبضے سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ امریکہ نے داعش کے خلاف جنگ کے بہانے عراق کے بعض علاقوں پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ کرکوک کے گورنر ہاؤس نے بتایا ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے پہلی بار شہر کرکوک کے جنوبی علاقوں میں داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ امریکہ اور مغرب کی جانب سے داعش کے خلاف جنگ کا دعویٰ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب عالمی ذرائع ابلاغ کی خبروں میں تسلسل کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یورپی ملکوں کے شہری عراق اور شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں میں شامل ہیں۔ یورپی یونین میں انسداد دہشت گردی کے کوآرڈینیٹر کا کہنا ہے کہ شام اور عراق میں جنگ کے لیے جانے والے یورپی دہشت گردوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق اور شام میں لڑنے والے دہشت گردوں میں زیادہ تر کا تعلق برطانیہ، فرانس، جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ، سویڈن اور ڈنمارک سے ہے۔ بعض رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے 74 ملکوں کے تقریباً 12000 دہشت گرد شام اور عراق میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ روزنامہ الحیات کے مطابق عراق اور شام میں لڑنے والے سعودی عرب کے دہشت گردوں کی تعداد 25000 کے قریب ہے، اور ان میں زیادہ تر کی عمریں 18 سے 25 برس کے درمیان ہیں۔ رپورٹوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کو لبھانے کے لیے سعودی عرب کی لڑکیوں کے استعمال کا طریقہ بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ سعودی عرب جو پچھلے کئی برس سے شام اور عراق میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کی مالی اور اسلحہ جاتی امداد و حمایت کرتا چلا آ رہا ہے، گزشتہ دنوں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام سے ایک اجلاس کا میزبان تھا۔ اسی طرح کا ایک اجلاس پیرس میں بھی منعقد ہوا تھا جس میں یورپی ملکوں کے علاوہ خلیج فارس کے عرب ممالک بھی شریک تھے۔ پیرس اجلاس میں اگرچہ عراق بھی شریک تھا، تاہم عراقی حکام نے واضح کر دیا تھا کہ داعش کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی متعلقہ ملکوں سے ہمانگی اور اجازت کے ساتھ ہی انجام پانی چاہیے۔ عراق نے داعش کے خلاف جنگ کے بہانے اپنے ملک میں غیر ملکی فوج کی زمینی کارروائی کی بھی سختی کے ساتھ مخالفت کی تھی۔ عراقی وزیراعظم نے کہا تھا کہ فوج اور قومی رضاکار فورس کے جوان داعش کو شکست دینے کی پوری توانائی رکھتے ہیں۔ بہرحال مجموعی طور پر عراقی فوج، قومی رضاکار فورس اور کرد ملیشیا کے ارکان صورتحال پر تیزی کے ساتھ مسلط ہوتے جا رہے ہیں، اور داعش کو مسلسل پسپائی اور شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
ناظرین، آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈال رہے ہیں۔ 8 سالہ دفاع مقدس نے ثابت کر دیا کہ مضبوط عزم و ارادہ اور اللہ پر بھروسہ کر کے بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے رہنماؤں کی صدر ڈاکٹر حسن روحانی سے ملاقات۔ ایران نے ایٹمی معاملے میں نیک نیتی ثابت کر دی ہے اور حتمی سمجھوتے کا عزم رکھتا ہے ڈاکٹر روحانی۔ شامی حکومت اور اقوام متحدہ کی اجازت کے بغیر شام میں داعش کے ٹھکانوں پر امریکی ہوائی حملوں کا سلسلہ جاری۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔